لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہم اور آپ آج کی اس محفل میں محترم سعید بھائی کی لخت جگر اور نور نظر کے رخصتی کی مناسبت سے اور دعوت کے موقع پر یہاں جمع ہیں۔ نکاح کے بعد رخصتی ہوتی ہے، جو نکاح اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ رشتہ نکاح ایک نعمت ہے، ازدواجی زندگی فیملی لائف یہ اللہ کی بڑی ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کو، شوہر اور بیوی کی لائف، اس کی زندگی کو اللہ نے قرآن کریم میں آیت کہا، یعنی یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی چیزوں کو اللہ کی نشانی کہا گیا۔ نشانی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات کہ جو چیز کوئی انسان نہ بنا سکے، اللہ کے سوا وہ کوئی کر نہ سکے، اس کو ہی نشانی کہا جاتا ہے۔ اور جو کام اور جو چیز اللہ کے سوا کوئی کر نہ سکے، جب وہ نشانی ہے تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی عظمت کی نشانی ہے، اللہ کی طاقت و قوت کی نشانی ہے، اللہ کی خالقیت اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی الوہیت، یہ اس کی نشانی ہے۔ تو اللہ نے جن چیزوں کو اپنی نشانی کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسے کر نہیں سکتا، انسان اسے بنا نہیں سکتا، اور جسے انسان بنا نہیں سکتا وہ اللہ کی سب سے بڑی قدرت، اس کی طاقت، اس کی قوت کی وہ گواہی اور شہادت ہے۔ نکاح کے بعد دو انسانوں کے درمیان، جبکہ دونوں آپس میں اجنبی ہوتے ہیں، کبھی تو ایک دوسرے کو پہچانتے تک جانتے تک نہیں ہیں، لیکن نکاح کے بعد دونوں کے درمیان ایک ایسی الفت، ایک ایسی محبت، ایک ایسا ربط و تعلق، دل کا ایک ایسا لگاؤ کہ مرتے دم تک وہ ختم نہیں ہوتا، اور دونوں کے دونوں ایک قلب ایک دل کی طرح ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک دوسرے کے لیے لمحہ بلمحہ خوشیوں میں اور غم میں شریک رہتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسی کوئی چیز، اس کا کوئی ایسا الٹرنیٹ بنا ہی نہیں بنا سکتا جو اس طرح نکاح کی بنیاد پر دو انسانوں کے درمیان بے پناہ، سمندر کے ٹھاٹھے مارنے کی طرح محبتیں دل میں بھرتی ہیں، ایسی کوئی چیز انسان نہیں بنا سکتا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی بہت سی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے. انہی نشانیوں میں اللہ نے انسان سے کہا کہ انسان ذرا تو اپنے وجود پہ غور کر، اپنی بناوٹ پہ غور کر، اپنے جسم کے ایک ایک انگ ایک ایک حصے پہ غور کر، تیری جسم کی یہ بناوٹ، تیرے جسم کے یہ سارے اعضا، تیرے جسم کے سارے پارٹس پرزے، یہ تمام کے تمام ہماری نشانیاں ہیں. یعنی کوئی انسان اس طرح کی چیزوں کو نہیں بنا سکتا ہے، یہ ہماری نشانی ہے. اور جب یہ ہماری نشانی ہے تو یہی تمہارا جسم اور تیرے جسم کا ہر حصہ ہماری قدرت کو بتاتا ہے، ہماری طاقت کو بتاتا ہے، ہماری قوت کو بتاتا ہے، کائنات میں ایک اللہ ہونے اور اللہ کی وحدانیت کو بتاتا ہے، اللہ کی الوہیت کو بتاتا ہے، تیرے جسم کا ہر حصہ. اسی بنا پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، اے انسانوں، چلتے پھرتے انسان، کیا تم اپنے جسم پر، اپنے جسم کے ایک ایک حصے پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ نے غور و فکر کا حکم دیا ہے. کیا آپ اپنے اعضا پر، اپنے بدن کے بنائے ہوئے حصے پر آپ ذرا غور کریں، سوچیں، آپ اس پر ریسرچ کریں تو آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ پروردگار کی قدرت کا پتہ دیتا ہے، پروردگار کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے. آپ ذرا اپنے سر کے بالوں پہ غور کریں، ہم اور آپ اپنی پیشانی اور اپنے چہرے اور اپنے سر پہ غور کریں. جس پروردگار نے ہمارے سر کو بنایا، آپ کو پتا ہوگا کہ ہر انسان کا جو ویٹ، اس کا جو وزن ہوتا ہے، ہر انسان کا اپنا ایک الگ الگ ویٹ، اس کا الگ الگ وزن ہوتا ہے. ہر انسان کے وزن کے اعتبار سے، ہر انسان کے ویٹ کے اعتبار سے اللہ نے انسان کے سر کا ویٹ، اس کا وزن آٹھواں حصہ بنایا ہے. اگر بارہواں حصہ ہو جائے، اگر چھٹا حصہ ہو جائے تو پھر انسان کا یہ سر انبیلنس ہو جائے گا. اور سر کے اندر اللہ نے اتنی کیپیسیٹی رکھی ہوئی ہے، سر میں اللہ نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، اللہ نے ہر انسان کے سر میں جو خوبیاں رکھی ہیں وہ ساری خوبیاں انبیلنس ہو جائیں گی. اللہ نے دماغ بھی اپنے سر میں رکھا ہے، اللہ نے سینس بھی انسان کے سر میں رکھا ہے. بہت ساری طاقتیں، قوتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ اور اس کے سر میں رکھا ہے. تو پروردگار کی قدرت کا اندازہ کہ اتنا بڑا انسان، 6 فٹ 7 فٹ کا انسان جو کھڑا ہے، ایک گردن پہ لٹکتا ہوا اس کا سر ہے. یہ سر کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کا، اس کے جسم کے ویٹ کا 8واں حصہ بنایا ہے. اور پھر اسی سر میں اللہ نے دماغ کو رکھا ہے، اسی سر میں اللہ نے برین کو رکھا ہے، جس سے انسان کسی چیز کو سوچتا ہے، کسی چیز کی تہ، اس کی گہرائی میں جاتا ہے اور کسی چیز کے ریسرچ تک پہنچتا ہے. انسان کے دماغ کو آپ دیکھیں، پروردگار نے انسان کے دماغ کو کیسا بنایا ہے. انسان کے دماغ، اس کے سر میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1000 سیلز اللہ نے رکھے ہیں. وہ کون سا پاور ہے، وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی قوت ہے کہ ہمیں آپ کو نظر نہیں آتی اور ہمارے اور آپ کے دماغ کو، ہمارے اور آپ کے برین کو، جو برین اور دماغ ہر دم اپنا کام کر رہا ہے، اس دماغ، اس برین کو ہر دم، ہر پل اس کو سیلز کی ضرورت ہے. وہ کون سی طاقت و قوت ہے جو تمہارے دماغ کے اندر، تمہارے سروں کے اندر ہر لمحہ ضرورت کے مطابق 1000 سیلز کو پیدا کرتا ہے؟ اس اللہ رب العزت نے ہمارے سروں کے اوپر بال کو بنایا ہے. بال اگرچہ سر کی زینت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس پاک پروردگار کی قدرت، اس کی طاقت و قوت، اس کی الوہیت، اس کی وحدانیت، اس کو ہمارے سر کا بال بتاتا ہے. آج کی سائنس نے اس بات کو یقینی بنا دیا ہے، اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جس طرح ہر انسان کا فنگر الگ الگ ہے، جس طرح ہر انسان کے آنکھوں کے انداز الگ الگ ہے، اسی طرح سارے انسانوں کے بال الگ الگ ہیں. سارے انسانوں کے بال الگ الگ ہیں، کلر ہو یا سائز ہو ایک ہو سکتا ہے، مگر اس بال کے اندر جو خوبی جو کمالات ہیں جو اچھائیاں ہیں وہ سب کے سب الگ ہیں. وہ کون سی طاقت و قوت ہے جس اللہ نے انسان کے بالوں کو ایسا بنایا کہ ہر انسان کا بال ایک طرح کا نہیں ہے بلکہ الگ الگ اس کے بال بنائے گئے. اس پاک پروردگار نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے لوگو جس طرح نکاح کو میں نے ایک نشانی بنائی ہے، رشتہ ازدواج کو میں نے ایک نشانی بنائی ہے، اسی طرح تمہارے وجود کو، تمہارے بدن کو، تمہارے رہن سہن کو، تمہارے کھانے پینے کو، تمہارے فوڈ کو، تمہارے ڈرنک کو میں نے ایک نشانی بنائی ہے. آپ سوچیں اس پاک پروردگار نے ہمارے کھانے کا کیسا سسٹم بنایا کہ انسان جب کھاتا ہے تو کھاتے ہی حلق میں اللہ نے ایک وائپر لگا دیا ہے. انسان جب کھانا شروع کرتا ہے تو کھاتے ہی وائپر ایک دم سے نرم پڑ جاتا ہے، انسان کا لقمہ بڑی تیزی اور آسانی کے ساتھ نیچے کو چلا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اندر کا سسٹم ایسا بنایا کہ وہ کھانا نیچے جانے کے بعد اوپر کو نہیں آ سکتا ہے، اگر کوئی الٹا لٹک جائے تو الٹا لٹکنے پر بھی وہ کھانا اوپر کی طرف نہیں آ سکتا. یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، یہ اللہ کی طاقت و قوت ہے کہ جس نے کھانے کا ایسا سسٹم بنایا کہ میرا بندہ جب کھانا کھائے میری نعمت کو استعمال کرے، میرا لقمہ استعمال کرے، میرے پانی اور کسی شربت کو استعمال کرے، تو اللہ نے وائپر ایسا بنا دیا کہ آسانی کے ساتھ انسان کھا لیتا ہے، اور پھر جب کھا لیتا ہے تو اوپر کو واپس نہیں آ سکتا. یہ اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرایا ہے. انسان کے بدن میں جائیں، انسان کے اندر جو نلی اللہ نے بنائی ہے، پھر اس کے بعد انسان کے اندر اللہ نے اتڑی بنائی، اس اتڑیوں کے سسٹم کو دیکھیں، وہ کون ہے جو اس سسٹم کو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی مرتے دم تک اس اتڑیوں کے سسٹم کو کون ہے جو اپنی اصلی حالت پہ باقی رکھتا ہے؟ وہ کون سا پاور و طاقت و قوت ہے جو انسان کے پیٹ میں اتڑی جو 180 سینٹی میٹر کے برابر لمبی ہوا کرتی ہے؟ اگر کسی انسان کے پیٹ سے آپ اتڑی کو نکالیں اور اس کو پھیلاتے ہوئے چلے جائیں تو 180 سینٹی میٹر تک ہماری یہ اتڑیاں پھیلتے ہوئے باہر کی طرف جا سکتی ہیں. وہ کون سی طاقت و قوت ہے، وہ کون سا پاور ہے، وہ کون سا سسٹم ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ تیار ہوا اور قبر کے پیٹ تک انسان پہنچتا ہے؟ اس پورے درمیان کے اندر وہ کون سی طاقت ہے جو اس کی اتڑیوں کے سسٹم کو بگڑنے نہیں دیتا، اس کی اتڑیوں کے سسٹم کو اپنی اچھی طرح سے رکھتا ہے؟ جس پروردگار نے ہمارے جسم کے ظاہر کو بنایا ہے، جس پروردگار نے ہمارے جسم کے اندر الگ الگ پارٹس اور پرزے رکھے، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو تلی ہے وہ تلی کے سائز کو اللہ تعالیٰ نے، اس تل کے سائز کو اللہ تعالیٰ نے 170 گرام کا بنایا ہے. وہ 190 گرام کا نہیں ہو سکتا، وہ 150 گرام کا نہیں ہو سکتا. اگر 150 گرام کا ہے یا 90 گرام کا ہے تو انسان کو پرابلم ہو سکتا ہے. اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانتا ہے کہ ایک باڈی کے لیے تلی کا کون سا سائز مناسب ہو سکتا ہے، وہی سائز اللہ نے 170 گرام کا بنایا ہے. ہمارے اور آپ کے دلوں میں اللہ نے گردے بنائے، یہ گردہ 140 گرام کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن میں پھیپھڑے بنائے ہیں، یہ پھیپھڑا تقریباً 300 گرام کا ہوتا ہے. اللہ نے ہمارے دل کے اندر، ہمارے بدن میں اللہ نے دل بنایا ہے، یہ عام طور پہ انسان کا دل 250 گرام کا ہوتا ہے. یہ سب سائز ہیں، یہ کیف متفق نہیں ہے، یہ اپنے آپ نہیں بنے ہیں، بلکہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ کس کا وزن کتنا ہونا چاہیے، کس کا سائز کتنا ہونا چاہیے، کس کا وزن کتنا ہونا چاہیے، کس کا ٹمپریچر کتنا ہونا چاہیے، یہ اللہ کی اپنی شان ہے. پھر اس کے بعد انسان کے دل کی لمبائی کو اگر آپ دیکھیں گے تو انسان کے دل کی لمبائی تقریباً 14 سینٹی میٹر ہے، انسان کے دل کی گولائی تقریباً 8 سینٹی میٹر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات یاد رکھیے گا کہ انسان کے دل کو اللہ نے پمپنگ کرنے والا بنایا ہے، انسان کے دل کو اللہ نے پمپنگ کرنے والا بنایا ہے. انسان کا دل تقریباً ایک معتدل انسان، ایک ایسا انسان جو صحت مند ہے، صحت مند انسان کا دل 1 منٹ میں تقریباً 72 مرتبہ پمپنگ کرتا ہے. اور دل جس طرح پمپنگ کرتا ہے، اس کی پمپنگ کے ساتھ ساتھ اس کے دلوں سے سیلز پیدا ہوتے ہیں، خلیے پیدا ہوتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتے. یہ کون سی طاقت و قوت ہے کہ انسان سو رہا ہے، انسان جنگل اور بیابان میں ہے، انسان خوشیوں میں ہے یا انسان غم کی حالت میں ہے، انسان کھاتا پیتا ہے یا انسان کسی بھوک اور پیاس میں ہے، انسان کسی جگہ پر ہے مگر دل ہے کہ جو اپنا کام کرتا ہوتا ہے، انسان سو رہا ہے غفلت کی نیند سو رہا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلب ہمارے دل کو جاگتا بنا دیا اور ہمارا دل ہر پل ہر لمحہ ہر منٹ میں 72 مرتبہ پمپنگ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اگر ہاتھوں کی انگلیوں کو اگر آپ کھولے اور بند کریں، ایک منٹ تک کھولتے بند کرتے رہیں گے، دو منٹ تک کھولتے اور بند کرتے رہیں گے، آپ کی انگلیاں دکھ جائیں گی، آپ کی ہتھیلی دکھ جائے گی۔ یہ آپ کا سسٹم ہے، اللہ کا سسٹم دیکھیں۔ کبھی دل آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میں دکھ گیا ہوں، کبھی دل آپ سے نہیں کہتا میں کہ میں تھک گیا ہوں، ذرا مجھے ریسٹ لینے دو، ذرا مجھے آرام کرنے دو۔ نہیں، اللہ کا بنایا ہوا دل ہے جو کبھی تھکتا نہیں ہے۔ انسان کا دل ہمیشہ حرکت کرتا رہتا ہے، پمپنگ کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا، اے انسانوں، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے ذرا اس پہ غور کرو۔ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، کبھی ہم نے آنکھوں پہ غور کیا؟ اس جو آنکھیں اللہ نے ہمیں آپ کو عطا کی ہے، یہ آنکھوں کے اندر 7 پرت پائے جاتے ہیں۔ ان 7 پرت کے درمیان تقریباً 137 ملین اس میں سیلز پائے جاتے ہیں۔ 13 کروڑ 70 لاکھ ہمارے آنکھوں میں سیلز پائے جاتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، کیا ہم اللہ کے وجود کا، اللہ کی طاقت و قوت کا ان چیزوں کو دیکھ کر اقرار نہیں کر سکتے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت ہے۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو طاقت ہمیں ہر دم دیکھنے کے لیے روشنی مہیا کرتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں، میرے بندے، ذرا اپنے وجود پر، اپنے جسم پہ غور کرو۔ اگر تم انگ انگ پہ غور کرو گے، میری قدرت کا اندازہ تجھے ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس کے بعد اگر تم میری قدرت کا مشاہدہ کرو گے تو تم اپنے خالق و مالک کے سامنے جھک کر رہو گے، اپنے خالق و مالک کے سامنے جھک کر رہو گے۔ جس خالق و مالک نے پورے بدن کا ایک سسٹم بنایا ہے، اس کے خلاف کبھی ہوا، اس سے ہٹ کر ہوا تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ جب تم اپنے وجود پہ غور کرو گے تو اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت تیرے سامنے آئے گی، اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت تیرے دل کے اندر آئے گی۔ اس لیے کہ اللہ کا احسان ہمیں سمجھ میں آئے گا، اور ہر انسان کسی احسان کے اوپر جھکتا ہے اور احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کی عظمت کا بھی اقرار ہمارے دل میں ہو، اللہ کی قوت کا اقرار بھی ہمارے دل میں ہو، ہمارے دل میں اللہ کی معرفت بھی ہو، اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو، اور جس سے محبت بھی ہوگی، جس کی معرفت بھی ہوگی، جس کی قدرت بھی ہوگی، اس کے سامنے انسان ضرور جھک کر رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو فرمایا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اے لوگو، کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم زمین کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم رات اور دن کے بدلنے کے سسٹم کو نہیں دیکھتے؟ یہ رات و دن کے سسٹم کا بدلنا یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ اپنے آپ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے بنائے ایک سسٹم سے ہوا ہے۔ تم ڈارون کے نظریے کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا نظریہ قدم قدم پہ تجھے غلط نظر آئے گا۔ ڈارون کہتا ہے دنیا اپنے آپ بن گئی ہے، آٹومیٹک ایک دھماکہ ہوا ہے، ایک بگ بینگ ہوا ہے، جس کے ذریعے سے پوری دنیا وجود میں آئی ہے۔ ڈارون کے نظریے کو سمجھنا ہو تو ایک ایک قدم پہ اس کا نظریہ غلط سمجھ میں آئے گا۔ ایک ٹی وی کا ایک پارٹس پرزا جب خود سے نہیں بن سکتا، موبائل کا چھوٹا سا پارٹس پرزا از خود آٹومیٹک نہیں بن سکتا، اگر پانی کے حرکت کرنے سے آج کے زمانے میں کوئی خوبصورت سا کانچ کا برتن نہیں بن سکتا ہے، یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا، یہ سارا انسان، انسان کے جسم کے یہ سارے حصے، یہ آٹومیٹک اور خود سے کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا، زمین پہ غور کرو، آسمان پہ غور کرو، اپنے وجود پہ غور کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے جو تجھے نعمت عطا کی ہے اس نعمت پہ غور کرو، جو نعمتیں ہم نے تجھے دی ہیں اس نعمت پہ غور کرو، اس نعمت کا صحیح استعمال تجھے اللہ تک پہنچائے گا، اس نعمت کا صحیح استعمال تجھے جنت تک پہنچائے گا، اس نعمت کا غلط استعمال تجھے جہنم اور تباہی اور بربادی کی طرف تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا۔ اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ جیسے تیرا وجود اور یہ ساری کائنات ہماری ایک نشانی ہے، کوئی اور نہیں بنا سکتا. اسی طرح سمجھو کہ نکاح بھی ہماری ایک نشانی ہے، ازدواجی زندگی بھی ہماری ایک نشانی ہے جو ہماری قدرت کو، ہماری عظمت کو بتاتا ہے. نکاح کے ہو جانے کے بعد اللہ نے صرف نکاح کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ نکاح ہو جانے کے بعد فیملی لائف انسان کو کس طرح گزارنا چاہیے، کس طرح ہمارے گھر کی زندگی ہونی چاہیے، ہمارے گھر کی خواتین اور مستورات کو کس طرح ازدواجی زندگی، فیملی لائف، چاہے جوائنٹ فیملی ہو یا الگ الگ فیملی رہتی ہو، کس طرح ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ نے مردوں سے کہا وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی طرح سے زندگی گزارو. اچھی زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہیں، کچھ طور طریق ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہر عورت یا ہر مرد جب کہ ایک ساتھ رہتے ہوں، ایک گھر میں رہتے ہوں، ایک ساتھ رہتے ہوں، فیملی بڑی ہو یا فیملی چھوٹی ہو، تو سب سے بہترین زندگی گزارنے کا سب سے آسان اور بہترین، اور کہہ سکتے ہیں خوشگوار اور ہیپی لائف گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہمیں قرآن و حدیث نے دیا ہے، وہ یہ کہا ہے کہ تم کسی بھی اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنی نجی لائف میں کسی کے عیب کے بجائے کسی کی خوبی کو نظر رکھو. شوہر ہے تو اپنی بیوی کی خوبی پر نظر رکھے، عورت ہے تو اپنے شوہر کے خوبی پر نظر رکھے، اور شوہر اپنی بیوی کے خوبی پر نظر رکھے. اور اگر کوئی عیب آتا ہے تو یاد رکھے انسان انسان ہے، تو نبیوں کے علاوہ کوئی انسان عیب سے خالی نہیں ہے، یہ عیب الگ الگ ہو سکتا ہے. لہذا اگر کوئی یہ چاہے کہ میں خوشگوار زندگی گزاروں، پربہار زندگی گزاروں، عورتیں بھی غور سے ہماری باتوں کو سنتی ہوں گی، اگر آپ چاہتی ہیں کہ بہت اچھی لائف، بہت اچھی زندگی آپ گزاریں، تو سب سے بہترین سا اصول ہمیں بتایا گیا کہ کوئی انسان کہ جس طرح ہر انسان کے بدن میں نجاست موجود ہے، کسی بہت بڑے ریسرچ کرنے والے نے لکھا ہے کہ کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جس کے بدن میں نجاست و ناپاکی نہ ہو. آپ اگر انسان کو نجاست و ناپاکی سے خالی کر کے دیکھنا چاہیں، یہ امپوسیبل اور ناممکن ہے. ہر انسان کے بدن میں کچھ نہ کچھ نجاست موجود ہے. کہتے ہیں اسی طرح ہر انسان میں نبیوں کے علاوہ کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی خامی، اور کوئی نہ کوئی خرابی، اور کوئی نہ کوئی عیب ضرور موجود ہے. پھر لکھا ہے کہ جس طرح آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے، میں جن کے سامنے ہوں، دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ نجاستیں ہیں، مگر کوئی کسی سے گھن نہیں کرتا، کوئی کسی کا عیب نہیں نکالتا، کوئی کسی سے دور نہیں جاتا کہ تیرے بدن کے اندر تو پیشاب، 100 گرام پیشاب موجود ہے، یا تیرے اتڑیوں میں تو کچھ ٹوائلٹ موجود ہیں، کوئی کسی سے الگ نہیں ہوتا. اسی طرح سے اگر کسی کا عیب اگر نظر آتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح اس میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، ہمارے اندر بھی کوئی نہ کوئی عیب ہوگا. زندگی گزارنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی کے خوبی کو، اچھائی کو اپنے سامنے رکھیں. حضرت حاتم بن بلتا ایک صحابی ہیں، ہجرت کرتے ہیں مدینہ منورہ تشریف لے آئے، وقت ہے نا، ہجرت کرتے ہوئے تشریف لے آئے. ان کی پوری فیملی مکے میں رہ گئی، اور مکے میں ان کی فیملی کے علاوہ ان کا کوئی اور رشتہ دار نہیں تھا، تو ان کو بہت زیادہ ٹینشن تھا کہ میرے گھر والے مکے میں ہیں اور میرا وہاں کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے، تو اہل مکہ ان کو کچھ زیادہ ہی ستائیں گے، ان کو کچھ زیادہ ستائیں گے. تو انہوں نے سوچا کہ میں اہل مکہ پر تھوڑا سا کوئی ایسا احسان کر دوں کہ اس احسان کے نتیجے میں وہ لوگ ہمارے گھر والوں کے ساتھ ذرا نرمی کا معاملہ کریں. تو مدینہ منورہ میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا کہ جب بھی آپ کسی سفر کے واسطے نکلتے تھے، اور سفر وہ دعوت کے طور پہ ہوتا تھا، تو کبھی کبھی آپ اپنے سفر کو راز میں رکھتے تھے اور یہ بتاتے نہیں تھے کہ کہاں جانا ہے. کبھی کبھی راستہ الگ ہوتا تھا، جانا کہیں اور ہوتا تھا. تو یہ ایک پلان ہوا، ایک مشورہ ہوا مدینہ منورہ میں کہ ہم لوگوں کو فلاں ایریا میں جانا ہے، اور اس کو راز رکھا گیا. حاتم بن بلتا کو پتہ چل گیا، صحابی تھے، انہوں نے ایک لیٹر لکھا، اس لیٹر میں اس راز کو لکھ دیا کہ اس وقت کچھ دنوں کے بعد اہل مدینہ فلاں راستے سے فلاں ایریا میں جائیں گے، ان کا یہ ارادہ ہے. یہ ایک راز تھا، اسلامی راز تھا، جس کو انہوں نے ظاہر کیا، ایک عورت کو دیا. عورت بھی کیسی چالاک، اس نے اپنے بال کے کھوپے میں، جو بال پیچھے بناتی ہیں، موڑتی ہیں، بال کی چوٹی اور بال کے کھوپے کے اندر اس نے چھوٹے سے کاغذ کو رکھ دیا تاکہ کوئی پتہ نہ چلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا, وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چلا. آپ نے حضرت علی اور دوسرے صحابی سے کہا کہ جاؤ اور اس ایک عورت جا رہی ہوگی جو اونٹ پہ سوار ہوگی, اس کے پاس سے ایک کاغذ ہوگا اسے لے کر آؤ. یہ حضرات نے پیچھا کیا, وہاں پہنچے, اس کے مانگا, اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. اس نے کہا میرا سامان چیک کرو. کہا نہیں, تم جلدی بتاؤ ورنہ ہم اچھی طرح چیک کریں گے. اسے ڈر ہوا, اس نے اپنے بالوں کو کھول کر وہ کاغذ دیا. اس کاغذ میں مدینہ کا جو ایک راز تھا, وہ راز اہل مکہ کافروں کے نام لکھا گیا تھا. یہ ایک بہت بڑا جرم تھا اس زمانے کے لحاظ سے. جب وہ یہاں پر آئے اور ان سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ نے اتنا بڑا اسکینڈل کیا, اتنا بڑا آپ سے اتنی بڑی آپ سے غلطی ہو گئی, آپ نے اس راز کو وہاں پہ پہنچا دیا, یہ تو بہت بڑا پلان ہمارا فیل ہو جاتا. تو انہوں نے کہا کہ میری بات تو سن لیجیے, میرے ساتھ پرابلم کیا تھا, میری مجبوری کیا تھی. تو انہوں نے اپنی مجبوری بتائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میرے پیارے آقا آپ مجھے حکم دیجیے, اجازت دیجیے, آپ اجازت دیں کہ ایسا شخص دنیا میں زمین پر رہنے کے لائق نہیں ہے. یہ تو ایسا عمل ہے جو کوئی منافق کر سکتا ہے, یہ ایسا عمل ہے جو کوئی اسلام کی دیوار کو گرانے والا کر سکتا ہے. آپ مجھے اجازت دیں کہ ہم اس کی گردن کو اڑا دیں. ایک بہت بڑا عیب, ایک بہت بڑی غلطی ان سے ہو گئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو منع فرمایا اور منع کرنے کے بعد کہا کہ اچھا تجھے یہ عیب تو نظر آتا ہے, مگر حاتم نے بلتا کی فلا خوبی پر تیری نظر نہیں جاتی, تیری فلا خوبی پر نظر نہیں جاتی. ارے اس میں یہ بھی تو کمال ہے, اس میں یہ بھی تو خوبی ہے, اس میں یہ بھی تو اچھائی ہے, اس میں یہ بھی تو بھلائی ہے. آپ نے ان کی بھلائی, ان کی خوبی, ان کے کمالات, ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کر کے صحابہ کرام کی فکر کو آپ نے ختم کر دیا, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خاموش اور ٹھنڈا کر دیا. تاریخ کی یہ روایت ہمیں آپ کو, حدیث میں یہ روایت ہمیں آپ کو بتاتی ہے کہ ہم اگر اپنی فیملی لائف ہو, خاندانی زندگی ہو, چاہے جوائنٹ فیملی کیوں نہ ہو, اگر ہم ایک کے عیب کو اگر کھینچتے رہیں گے, ایک کے عیب کو دوسروں کو بیان کرتے رہیں گے, تو معاملہ ہمارے گھروں میں الفت کا نہیں ہوگا, نفرت اور نفرت سے بڑھ کر کانٹوں کا معاملہ ہو جائے گا. اور اگر ہر ایک کا دل ایسا بن جائے کہ ہم ہر ایک کے عیب کے بجائے اس کی خوبی پر نظر رکھیں, اور کوئی عیب کوئی عیب ہے تو محبت اور پیار کے ساتھ, نرمی کے ساتھ اس طرح سے اسے کہا جائے کہ وہ سمجھ جائے کہ ہاں یہ ہماری غلطی ہے. اور نمبر دو پہ کہا کہ اگر خوبی, اگر کسی سے کوئی تکلیف ہی پہنچ جائے, کوئی تکلیف پہنچ جائے, ساس کو اگر بہو سے تکلیف پہنچ گئی, بہو کو اگر ساس سے تکلیف پہنچ گئی, یا ننت سے تکلیف پہنچ گئی, یا شوہر سے تکلیف پہنچ گئی, تو کہا دیکھو ذرا دل تمہارا بڑا ہونا چاہیے, دل کے اندر وسعت ہونی چاہیے, دل میں کشادگی ہونی چاہیے. یہ دو دن کا سفر نہیں ہے, یہ پوری زندگی کا سفر ہے, یہ دنیا کا سفر نہیں, یہ تو جنت تک کا تمہارا سفر شروع ہوا ہے. اس لمبے ٹرم, اس لمبے سفر میں تو کبھی کبھی تکلیف کی باتیں آئیں گی, کبھی دل آزاری کی باتیں ہو سکتی ہیں, کبھی تکلیف کی باتیں پہنچ سکتی ہیں. ہوش مند انسان وہ ہے, عقل مند انسان وہ ہے, سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے دلوں کو بڑا کرے اور یہ سمجھے کہ ہم سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے, اس کو ہم درگزر کریں, اسے نگلیٹ کریں. جب انسان اس اصول کو سامنے رکھے گا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت اسے سکون اور محبت کی زندگی عطا فرمائے. آج ہمارے گھروں کا ماحول, کوئی عورت کسی دوسری عورت کے عیب کو چھپانے کو تیار نہیں ہے, ایک ساس اپنے بہو کی کسی کمزوری کو چھپانے کو تیار نہیں ہے, درگزر کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک بہو اپنے ساس یا اپنے ننت کی غلطیوں کو اچھالتی ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں شیئر کرتی ہے, تذکرہ کرتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دلوں کے اندر نفرتیں بڑھتی ہیں اور دلوں میں کانٹے پیدا ہوتے ہیں, گھروں میں الفتیں نہیں ہوتی. اور یاد رکھو میری مائیں اور بہنیں, اگر ہمارے دلوں میں آپس کی عورتوں میں یا عورتوں اور مردوں کے اندر اگر نفرتیں ہیں, دوریاں ہیں, تو یاد رکھیے ہمارے گھروں میں نہ رحمت آ سکتی ہے, نہ ہمارے گھروں میں محبت اتر سکتی ہے, نہ ہمارے گھروں میں برکت آ سکتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رحمتیں رہیں, اگر چاہتے ہیں کہ برکتیں رہیں, اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی عنایتیں رہیں, احسانات رہے اور سکون کی زندگی رہے, خوشگوار پربہار زندگی رہے, تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے دلوں کو بڑا کرنا پڑے گا, کشادہ کرنا پڑے گا. اگر کوئی بیٹا ہے اگر کوئی بیٹا ہے اسے اپنے ماں کا بھی خیال کرنا ہے، اپنی بیوی کا لحاظ کرنا ہے، اپنے بھائی بہن کا بھی خیال کرنا ہے، اسے ان بیلنس نہیں ہونا ہے۔ اسے کبھی اپنی بیوی کی کڑوی کسیلی بھی سننی پڑے گی، کبھی اسے اپنے ماں کے سامنے سر جھکا بھی دینا پڑے گا، کبھی اسے اپنے ماں کے سامنے بہرا اور گونگا بننا پڑے گا۔ جو بیٹا اپنے ماں اور اپنے باپ کے سامنے بہرا اور گونگا بن جاتا ہے اور اپنے باپ کی باتوں کا جواب نہیں دیتا، ایسے بیٹے ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں، باعزت رہتے ہیں۔ اور جو بیٹے شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی کی باتوں میں آ گئے، کسی اور بات میں آ گئے، اور پھر اس کے بعد نہ ماں کا خیال ہے، نہ باپ کا خیال ہے، نہ اپنے گھر کا خیال ہے، یاد رکھیں اس زندگی سے خوشیاں نکل جاتی ہیں، اس زندگی سے سکون نکل جاتا ہے، اس زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، یہ زندگی کے اندر ماں کا لحاظ نہ ہو اور باپ کا خیال نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ دلوں کو کشادہ بنائیں، دلوں کے اندر وسعت ظرفی پیدا کریں، اس سے گھر کا ماحول بہتر سے بہتر ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا اصول، بہترین زندگی گزارنے کا تیسرا اصول، اس کو کہتے ہیں تواضع انکساری ایثار و ہمدرد۔ ہر گھر میں عورتوں میں ایثار و ہمدردی کا جذبہ، یہ خیال نہ کہ ہم نے اتنا کام کیا اس نے فلاں کام نہیں کیا، آج صبح سے ہم لگے تھے وہ تو یوں ہی پڑی تھی۔ جہاں عورتوں میں ایثار ہو، ہمدردی ہو، خدمت کا جذبہ ہو، ایک کام کسی نے کم کیا، میں نے دو کام زیادہ کر لیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ کیا ہمارے ہاتھ کی چمڑی چھل گئی؟ کیا ہمارے پاؤں گھس گئے؟ نہیں۔ اگر یہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے گھروں کے کام میں کمپٹیشن نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ برابری نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ آرائی نہ کریں، بلکہ یہ سمجھے کہ میں جو کام کر رہی ہوں نہ ساس کے لیے، نہ بہو کے لیے، نہ ننت کے لیے، نہ شوہر کے لیے، نہ کسی مرد کے لیے، میں جو گھر میں کام کر رہی ہوں یہ خدا مجھے اس کا اجر و ثواب دینے والا ہے، اگر ایک کام کے بجائے دو کام ہم نے کر لیا ہے تو خدا ہمیں اس کا اجر و ثواب دے گا، یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے دو کام کرنے کا موقع ملا۔ اگر ہمارے گھر کی خواتین اور ہمارے گھر کی مستورات اپنے گھروں کی زندگی میں ایثار کا، ہمدردی کا، خدمت کا جذبہ بنائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بول، اس کی جو باتیں ہیں، اس کے بولنے کا جو اسٹائل ہے اور بولنے کا جو انداز ہے، وہ بولنے کا انداز اور اسٹائل میں نرمی ہونا چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ جہاں گھر کے مردوں میں بڑائی آتی ہے، بڑے بول نکلتے ہیں، چاہے بیوی بڑے بول بول رہی ہو، یا ساس بڑے بول بول رہی ہو، یا ننت بڑے بول بولتی ہو، یا بھابھی بڑے بول بولتی، جہاں بھی بڑے بول بولے جاتے ہیں وہاں یقینی طور پر اس کی نحوست، اس کی بے برکتی آتی ہے، اور دلوں کے اندر محبت کے بجائے درار پیدا ہوتا ہے، اور دلوں میں محبت کے بجائے نفرت کے کانٹے اگتے ہیں۔ کتنا بہترین سا اصول ہمیں اللہ نے دیا ہے اور پیارے نبی نے ہمیں دیا ہے، اے لوگوں دوسروں کے عیب کے بجائے اس کی خوبیوں کو اپنی زبان پہ لاؤ، اور کسی سے تکلیف اگر پہنچے اسے درگزر کر دو، اور ایثار و ہمدردی اور دوسروں کے ساتھ خدمت کا جذبہ اور بول کے اندر نرمی پیدا کرو، پھر دیکھو تمہارے یہاں الفت و محبت کا معاملہ کتنا اچھا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمارے گھر کی زندگی کو گزارنے کا ایک بہترین سا انداز دیا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ نے کہا کہ جب تم میری نعمتوں پہ غور کرو گے، میری قدرت پہ غور کرو گے، میری دی ہوئی چیزوں پہ غور کرو گے، تو اب تیرا ضمیر، ہر انسان کو اللہ نے ایک ضمیر دیا ہے، ایک اندر کی آواز اللہ نے دی، یہ اندر تیرے اندر کی آواز، یہ تیرا ضمیر تجھے جھنجھوڑے گا کہ اپنے اللہ، اپنے خالق و مالک کی نافرمانی مت کرو، نہ غم کے موقع پر نافرمانی کرو، نہ مصیبت کے موقع پر نافرمانی کرو، نہ موت میت کے موقع پر نافرمانی کرو، اور نہ ہی خوشی کے موقع پر، شادی کے موقع پر، کسی تقریب کے موقع پر، کسی فنکشن کے موقع پر اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ انسان اگر نافرمانی کرتا ہے، پروردگار کبھی کبھی اس کے نمونے بھی دکھاتے ہیں۔ ولید ایک شخص گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کم عمری میں بادشاہت دی۔ ہمیں آپ کو بادشاہت تو نہیں مل سکتی، لیکن اللہ کی طرف سے دولت تو مل سکتی ہے، اللہ کی طرف سے عزت تو مل سکتی ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں تو مل سکتی ہے۔ اللہ کی طرف سے کس بندے کو کیا ملے وہ اللہ جانتے، بادشاہت نہیں ملتی، لیکن اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں نعمتیں اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو دیا ہوا ہے۔ تو اس کو کم عمری میں بادشاہت مل گئی، اب اس نے سوچا کہ ہم ذرا ہیپی لائف گزاریں گے، خوشیوں کی زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں بادشاہ تو بن گیا، لیکن میرے پاس کوئی انسان اپنی ضرورت لے کر نہ آئے، جس کو ضرورت پوری کرنی فلاں پہ ضرورت پوری کر لے۔ کسی نے کہا بادشاہ سلامت، فلاں غریب آیا ہے، فلاں یتیم آیا ہے، کہا چلو جانے دو. اللہ کی شان, وہ بندہ خدا جو بادشاہ ہے نافرمانی کی زندگی کے اندر گزار رہا ہے, گھر کے اندر اپنے شاہی محل میں کیا کچھ ہو رہا ہے, ناچ جیسی چیزیں ہو رہی ہیں, ڈانس جیسی چیزیں ہو رہی ہیں شاہی محل میں. یاد رکھیے گا, ولید ایک بادشاہ گزرا ہے, اور تقریباً دوسری اور تیسری صدی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندر اندر کیا ہوا, اللہ نے بادشاہت دی تو اب اندر اس کے ناچ اور گانے اور رقص و سرور کی کیفیت ہونے لگی. اللہ اکبر, پروردگار کی ادا پسند نہیں آئی. اس نے مارے خوشی میں آ کر اپنے ملک سے سب سے بہترین انگور منگوایا, اور انگور منگوا کے سب سے بہترین سا دانا اس نے اپنی وائف, اس نے اپنی عورت کے حلق میں اس کے منہ میں ڈالا کہ آج ہمارے گھر میں جب کہ رقص و سرور ہو رہا ہے, ناچ اور گانے ہو رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ اس بہترین ماحول میں اپنے ہاتھوں سے میں تجھے انگور کا دانا کھلاؤں. جیسے اس نے انگور کا دانا رکھا, اللہ کی پکڑ آ گئی. وہ انگور کا دانا کھانے کی نلی میں جانے کے بجائے اس کے سانس کی نلی میں انگور کا دانا چلا گیا, اور سانس کی نلی میں جب اندر گیا تو اس زمانے کے جو ڈاکٹرز یا طبیب حکیم تھے وہ اس کے نکالنے سے عاجز آ گئے, اور اسی دانے کی وجہ سے جب کہ سانس اٹک اٹک کے اوپر نیچے جا رہی تھی, اسی دانے کی وجہ سے 3 دن تک اس کی عورت تڑپتی تڑپتی رہی, پورا شہر بیتاب رہا, سارے لوگ پریشان رہے, سارے اطباء سارے حکیم پریشان رہے, اس ایک انگور کے دانے کی بنیاد پر اس کی عورت تڑپ تڑپ کر وہیں اس نے جان دے دیا. ولید جسے ابھی ابھی اللہ کی نعمت ملی تھی, بادشاہت ملی تھی, اسی ولید کا حال یہ ہوا کہ اسی ولید نے جب دیکھا کہ میری بیوی اس طرح سے گر گئی ہے, اس طرح سے تڑپ تڑپ کر اس نے جان دیا ہے, تو پھر وہ بھی ایک ہفتے کے بعد اس کی بھی جان نکل گئی. دونوں کا جنازہ ایک ہی ہفتے میں اپنے مکان سے باہر نکلا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اگر ہمیں کھانے کی نعمت دیتے ہیں, اللہ ہمیں پہننے کی نعمت دیتے ہیں, اللہ ہمیں گاڑی کی نعمت دیتے ہیں, اللہ ہمارے گھر میں کوئی تقریب کی نعمت دیتے ہیں, کوئی فنکشن کا موقع آتا ہے, ہم اللہ کی نعمتوں کا اظہار کریں, بہتر سے بہتر کھانا کھائیں, اپنے دوستوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ کھانا کھلائیں, مگر ایسے موقع پر کوئی ایسا کام جو سراسر حرام, ایسا کام جو سراسر گناہ, ایسا کام جو سراسر گناہ کبیرہ, ایسا کام جس پر لعنت اور پھٹکار, ایسا کام جس پر اللہ کی ناراضگی, ایسا کام جس سے فرشتے کی ناراضگی اور فرشتے کی پھٹکار آتی ہو, ایسے کام سے اگر کوئی ایمان والا نہیں بچتا تو دنیا کے اندر یا تو مصیبت آتی ہے, اور دنیا میں اگر مصیبت نہیں آئے گی تو مرنے کے بعد اپنے سفید کفن کے اندر وہ اس مصیبت کو ضرور دیکھ لے گا. اس بنیاد میں میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے, اپنے ماحول, اپنی سوسائٹی, اپنے سماج, اپنے گاؤں, اپنے علاقے, اپنے پورے اسٹیٹ, اپنی پوری دنیا کے حصوں میں ہم ایمان والوں کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم خوشیوں کے موقع پر ہوں تو بھی ہمارے ساتھ شریعت کا دامن ہو, اگر ہم غم کے موقع پر ہیں تو ہمارے ہاتھ میں شریعت کا دامن ہونا چاہیے. ان بیلنس ہم نہیں ہو سکتے ہیں کہ کہیں پر تو شریعت کا دامن ہے, مسجد میں ہے تو ہمارا سر پیشانی میں ہے, مسجد میں ہے ہمارا سر ہاتھوں میں ہے, اور مسجد سے باہر نکلے ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے اور موبائل پہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہم دیکھ رہے ہیں اور کیا کیا سنا رہے ہیں. یاد رکھیے, اللہ رب العزت کے یہاں اس کا حساب یا تو دنیا میں ہوگا, اور دنیا میں نہیں تو اس کا حساب, اس کا عذاب آخرت میں ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا فتنے سے بھرتی جا رہی ہے, پوری دنیا میں آفت ہی آفت آتی جا رہی ہے, جہاں دیکھیں پریشانیاں اتر رہی ہیں. یوں لگتا ہے ہر کچھ دن کے بعد دنیا کے کسی نہ کسی علاقے میں, دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں, دنیا کے کسی نہ کسی ملک کے اندر کوئی بڑی سے بڑی آفت آ رہی ہے. یہ بڑی سے بڑی آفتیں ہمیں بتا رہی ہیں, ہمیں جگا رہی ہیں, اے ایمان والو, اے اللہ پر ایمان رکھنے والو, اے ایک ہاتھ میں قرآن پکڑنے والو, دوسرے ہاتھ میں حدیث پاک رکھنے والو, اے خدا کے سامنے پیشانی جھکانے والو, یہ آفتیں, یہ مصیبتیں, یہ زلزلے, یہ تکلیفیں, یہ تمام کی تمام مصیبتیں تجھے بیدار کر رہی ہیں, تجھے جگا رہی ہیں. آؤ آؤ اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ, نیکی کی طرف آ جاؤ, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. اگر تم نے گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچایا, تم نے کسی گناہ کو شروع کیا, یہ بھی یاد رکھیے گا, تم نے کسی گناہ کو شروع کیا اور تمہارے گناہ کے شروع کرنے پر کسی اور نے کیا,
تو دوسرے کو تو عذاب اور دوسرے کو تو گناہ ہو گئی ہی. جس نے پہلی دفعہ کسی گناہ کو شروع کیا ہے اس کو بھی اس کا عذاب ملتا رہے گا. جب جب وہ گناہ ہوتا رہے گا تب تک اس کو گناہ ہوتا رہے گا. اللہ اللہ, پروردگار ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی طرف چلنے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم میں سے ہر انسان کے گھروں کو اللہ سلامتی کا, محبت کا, پیار کا, الفت کا, ربط و تعلق کا, رحمت و ہدایت کا, تلاوت و ذکر کا گھر بنا کر اللہ ہمیں آپ کو خوشگوار پربہار زندگی نصیب فرما کر اللہ ہمارے آپ کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس ہونے والے تقریب کو خوب خوب قبول فرمائے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آج محترم سعید بھائی نے اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے آپ تمام حضرات کو دعوتیں دی ہیں, اور اس دعوت میں ظاہر بات ہے کہ ضیافت, اور ضیافت میں خدمت. لہذا اس خدمت میں ہمیں آپ کو جڑنا ہے. تمام جوانوں سے گزارش تو یہی ہوگی کہ آپ جس سلیقہ مندی کے ساتھ, جس مہذب انداز میں اور جس ہی تواضع انکساری ایثار و ہمدردی کے ساتھ خدمت کرتے ہیں, یقیناً یہاں بھی اسی طرح کی خدمت کریں گے تاکہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہمارے یہاں کی خدمت اور انداز خدمت اور سلیقہ مندی اور تہذیب و طریقہ کا ایک بہترین سا اثر لے کر جائیں. ہم میں سے اگر کسی کو بھی ذرہ برابر کسی کو ٹھیس لگ جائے یا کسی کے بدن پہ کچھ اگر لگ جائے تو فوراً ہمیں کہنا چاہیے کہ معاف کیجئے گا. یہ جملہ, یہ بول اللہ کو بھی پسند ہے. یہ جملہ, یہ بول, یہ سوری, یہ اللہ کو پسند ہے, انسان کو پسند ہے. لہٰذا کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں سے کسی کو ٹھیس لگ گئی, ہمارے ہاتھوں کیہنی سے کسی کو کچھ لگ گیا, ہمارے خنچے سے کسی کا بدن ٹچ ہو گیا اور ہم سیدھے چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بندے کو یہ خیال ہوگا کہ اس نے مجھے نگلیکٹ کیا ہے, مجھے ذرا حقیر سمجھا ہے, مجھے کوئی میری کوئی درجہ اس کی نگاہ میں نہیں ہے. اس لیے ہر مومن کا درجہ ہے, ہر آنے والے مہمان کا درجہ ہے, تو خدمت بھی پورے پورے طور پہ ہو, اور کسی طرح کی ادنا درجے میں کسی طرح کی کوتاہی ہو تو اس کو فوراً ہم معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ کو یہ معافی بہت پسند ہے. ہماری آپ کی تمام تمنائیں سعید بھائی کے ساتھ ہیں. اللہ ان کی خوشیوں کو اور دوبالا کرے. دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اکرمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما, لغزشوں کو معاف فرما. اللہ پوری امت کو گناہوں سے محفوظ فرما. اللہ پوری امت کو ہمیں گناہوں سے حفاظت محفوظ فرما. اللہ ہمارے گھروں کو گناہوں سے پاک و صاف فرما. اللہ ہمارے گھر میں رحمت نازل فرما, برکت نازل فرما, سلامتی نازل فرما, خوشیاں اور محبتیں عطا فرما. نفرتوں کو گھروں سے دور فرما. اللہ نافرمانی کو گھروں سے دور فرما, غفلت کو ختم فرما. اے کریم آقا, پوری دنیا سے مصیبت و آفتوں کو ختم فرما کر اللہ ہمیں نیکی کے راہوں پہ چلنا آسان فرما. نیکی قدم قدم پہ نیکی کے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, گناہ کی جگہوں پر اگر ہم بیٹھے ہوں تو اللہ وہاں سے ہمیں اٹھ جانے کی ہمت و طاقت و قوت عطا فرما. اے اللہ, اے کریم آقا, ہمیں اپنے دربار سے مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو نکاح ہو چکے ہیں اس میں خیر و برکت عطا فرما. اس رخصتی کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما کر دائمی الفت و محبت اور عفت و عافیت کا ذریعہ بنا. اللہ, جتنے ہمارے بے نکاح احباب ہیں ان تمام کے لیے مناسب رشتے عطا فرما. اے اللہ, جہاں رشتے ہو چکے ہیں اسے بحسن و خوبی انجام فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.